أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب محترم علماء اكرام معزز سامعين ہمارے محترم استاد اور شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام تعریف اللہ عز و جل کے لئے ہے صلاة و سلام نبی علیہ السلام کے مقدس ذات پر آج جو ہے 7th ہے 7 تاریخ ہے سفر کی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ مسجد اقصی ساؤتھ افریقہ اکثر ممالک میں تو اس مناسبت سے جو اہم واقعات پیش آئے ہمارے تاریخ میں سفر کے مہینے میں تو اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے جہاں تک سفر کا مہینہ ہے تو جاہلیت میں اور افسوس کے سر کہنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں اور عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے منحوس ہے اور بدفعلی کا ہے بیڈ لک جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں تو مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں ہے لا سفر کے سفر کا مہینہ میں کوئی بدفعلی نہیں اور منحوس نہیں بلکہ جو ہے اعمال ہمارے اس پر مدار ہے نہ کہ ہم یوں کہے کہ ٹائم جو ہے یا مہینہ جو ہے اس میں بدفعلی ہے. اسلام نے ان چیزوں کو منسوخ کر دیا تو ہمیشہ اس کا ذرا خیال بھی رکھنا چاہیے اور لوگوں کو اطلاع بھی دینا چاہیے. یکم سفر تھا, آٹھویں تاریخ فتح مکہ سے پہلے سفر کا مہینہ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے مدینہ منورہ, اپنے ہاتھ کو مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں رکھ دیا اور ان کے بھائی ولید بن ولید نے پہلے سے ان کو کہا کہ اے خالد, مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعجب ہے, خالد اتنے ہوشیار آدمی ہے اور ابھی تک اسلام نہیں قبول کی. تو یکم تاریخ ہو سفر کی, آٹھ تاریخ ہجرہ کے بعد, تو آٹھویں ہی سن جو ہے ہجرہ کے بعد اسلام قبول کی. پھر تین مہینے کے بعد جمادی الاولی میں ہم دیکھتے ہیں اردن میں جودن میں وہاں وہ غزوہ پیش آیا جس کو غزوہ موتا کہتے ہیں. اس وقت مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ, یہ سب عمراء ہوں گے, اگر وہ سب شہید ہو جائے شہداء بن جائے تو آپ آپس میں مشورہ کر لیجئے. چنانچہ ایسے ہی ہوا اور اب تک جو ہے آپ عام اللہ حضرت فرمائیں گے ان تینوں حضرات کا مزار مبارک وہاں پر ہے. پھر جو ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر الجیش بنایا اور جو ہے وہاں پر اپنے خدمت اور کارنامے بتائے. نو تلواریں جو ہے ٹوٹ گئے ان کے ہاتھ پر اور جو ہے مسلمان کے فوج کو واپس لائے اور لاکھوں کے مقابلہ میں اس وقت سبب الورود کے طور پر مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خالد, تم جو ہے آپ جو ہے سیف اللہ ہیں. چنانچہ جب آپ خالد بن ولید کے حالات کو ملاحظہ کریں گے آپ دیکھیں گے وہ تمنا یہی تھا کہ جو ہے میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے میں شہید ہو جاؤ, لیکن 21 سال ہجرہ کے بعد جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حمص میں شام میں سریہ میں وہاں پر انتقال کر گئے اور جو ہے علی فراشی ہی اپنے بستر پر. تو یہ ہے چونکہ سیف اللہ تھے تو اس وجہ سے, لیکن ظاہر بات ہے کہ شہیدوں کا مرتبہ اور اتنے بڑا جنرل جو ہے بہت کم ایسے نظیر ملیں گے. تو یہ خالد بن ولید کی خدمات اور کارنامے ہم کبھی نہیں بھول سکتے ہیں اور اتنے بڑا مجاہد جو ہے. دوسرے واقعہ سیدہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ, سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے لادلے اور نواسے, تو ان کے جو ہے انتقال ہو گئے تھے 20 سفر کو اور 50 سال جو ہے 50 سال ہجرے کے بعد جو ہے. تو یہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ان کے مناقب فضائل اتنے زیادہ ہیں. سیدنا علی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کی شادی ہوئی, نکاح ہوئے دوسری سال میں ہجرہ کے بعد. پھر تیسرے سال میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش, سیدنا حسین کی چوتھے سال میں, اور پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ محدثین کے یہاں 13 احادیث نقل کیا اپنے نانا سے اور مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ آج کل جو ہم پڑھتے ہیں قنوت نازلہ اللہم اہدنا فیمن ہدیت, انہی سے مروی ہے اور جو ہے حالانکہ اتنے چھوٹے تھے. مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنے پیارے تھے یہ دونوں بھائی سبتین اور جو ہے نواسے. حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو اپنے ایک ہاتھ میں دوسرے کو دوسرے ہاتھ میں, اور ترمذی شریف کی روایت ہے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما, یا اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں آپ بھی ان سے محبت رکھ دیجئے, اور جس وہ لوگ جو محبت رکھتے ہیں ان سے آپ ان سے محبت فرما دیجئے. قرآن شریف میں ہے قل لا اسألکم علی اجرا الا المودۃ فی القربا. تو یہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ایک عجیب جو ہے کرامت کہنا چاہیے کہ مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی روایت ہے, ممبر پر تشریف فرما ہے اور یہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اپنے نانا کے ساتھ جو ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید, کہ یہ میرا نواسا جو ہے سید ہے, اور لَأَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور یہ صلح لائیں گے دو گروہ بڑے جماعت مسلمانوں کی. چنانچہ ہمارا جو ہے عقیدہ بھی یہی ہے اہل السنہ والجماعہ کی کہ پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ، پھر یہ 6 مہینہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، وہ سب خلفاء راشدین میں شمار ہیں. اور پھر جو ہے وہ مستعفی ہو گئے اور کہا فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ آپ ہی یہ خلافت کو سنبھال لیجئے. تو یہ ہے 31 سال ہجرت کے بعد، چنانچہ اس سال کو ہم کہتے ہیں اپنے تاریخ میں عام الجماعہ، ایک ہی خلیفہ ایک ہی امیر. اور یہ جو ہے امیر معاویہ تقریباً 20 سال جو ہے خلافت کو سنبھالا. تو یہ جو لوگ آج کل اعتراض کرتے ہیں، بعض لوگوں نے اس وقت بھی اعتراض کیا تھا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پر، کہا کہ آپ نے تو آر لایا کہ ہم کو ذلیل کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے سنبھال سوم دیا خلافت کو اور امارت کو. تو فرمایا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے الآر خیر من النار. دیکھیے یہ الفاظ آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں. فرمایا جس کو آپ آر سمجھتے ہیں ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں نار سے اور آگ سے. تو یہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ 20 تاریخ سفر کا، 50 سال ہجرہ کے بعد جو ہے اللہ کے پیارے ہو گئے. وہاں جو ہی آپ داخل ہوں گے بقیع میں دائیں طرف، تو وہاں پر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سب ادھر ہی مدفون ہیں. تو یہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، یہ شیعہ لعنہم اللہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا شہادت 10 تاریخ محرم کو. تو جب 20 تاریخ سفر گئے تو یہ لوگ کہتے ہیں، شیعہ پوری دنیا میں مناتے، کہتے ہیں 40 کہ 40 دن گزر گئے مطلب سیدنا حسین کے شہادت کو، تو اس وجہ سے ہم 40 کرتے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی موت پر جو ہے، مطلب پھر لوگوں کو جو ہے اس. تو یہ سب ان کا پروپیگنڈا وغیرہ ہے. تو یہ بھی واقعہ پیش آیا. پھر تیسرا واقعہ جو بہت ہی افسوسناک ہے، ہر ایک کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، پھر یہ لوگ شیعہ بالکل بے نقاب ہو جائیں گے. آپ دیکھیں تاریخ جو ہے، میں نے ابھی عرض کیا کہ خلفاء راشدین 5 ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر جو ہے بنی امیہ کا دور تھا، تو انہوں نے حکومت چلائی تقریباً 90 سال جو ہے، 85-90 سال، اس میں 14 خلفاء تھے. پھر اس کے بعد ابو جعفر منصور وغیرہ تو ان کے زمانہ آئے، تو یہ بنو عباس کا، تو ان کے یہاں 37 خلفاء تھے، 37. پھر مستعصم باللہ آخر تھا جو ہے. اور جو ہے ہم دیکھتے ہیں اسی مہینے میں، یہ سفر کا مہینہ 8 تاریخ، اسلامی حساب سے 656 میں جو ہے یہ واقعہ پیش آیا، سکوت بغداد، اور یہ ان کی خلافت سب کچھ ختم ہو گیا. اور یہ بھی اگر آپ تاریخ کا صحیح انصاف کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ انہی کی کمزوری تھی کہ انہوں نے ابن القمی جو رافضی شیعہ تھے اور جو ہے محقق توسی وغیرہ کو سب کو شامل کر دیا، ان کے باتیں کو سنتے تھے، اور پھر جو ہے خود ہی پورا بہرا غرق ہو گیا. تو اس طریقے سے یہ بنو عباس کے بھی خاتمہ ہو گئے تھے. تو یہ ہے 8 تاریخ سفر کا 656 میں. تو آپ دیکھیے، آپ آج کل جو ہے ہم مسلمان کو کہے کہ پہلی مرتبہ ہم یہ سن رہے ہیں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ و نہایہ میں ذکر کیا کہ 16 لاکھ آدمی شہید ہو گئے تھے، اہل سنہ ہمارے لوگ 1.6 million پیپل، کہ اس میں شہادت جو ہے نصیب ہوئی ان کو. یہ سب شیعوں کی بغاوت اور خیانت اور شیطانیت کی وجہ سے. اس وجہ سے ہم کو صاف بولنا چاہیے، جو آج کل جو لوگ یہ کہتے ہیں، بعض مولوی بھی اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے اور شیعہ کے درمیان اتحاد، ہم ان کو منافق سمجھتے ہیں. کیسے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ گالی دیتے ہیں ہمارے والدہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو، خاصے شیخین کو، سیدہ عثمان کو، امیر معاویہ کو، سب کو جو ہے کہتے کہ مرتد بن گئے انا للہ، اور ہم جو ہے یوں کہے اتحاد اور اتفاق، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تو دیکھیے سکوت بغداد انہی کی وجہ سے ہوا وغیرہ جو ہے، تو اس کا آپ ذرا. اور یہ ہلوکا خان جو گنجیز خان کو جب پوتا تھا، تو اس زمانے میں یہ سب واقعہ ہوا، تتار کا فتنہ وغیرہ جو ہے، تو آپ ضرور اس کا مطالعہ فر دے کرے اس کو سکوت بغداد اور یہ بنو عباس، عباس ڈنسٹی جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، ان کے اسباب سکوت وغیرہ کیا. تو یہ بھی واقعہ سفر میں پیش آیا. پھر چھوٹے واقعہ جو اہم ہیں، صلاحالدین ایوبی رحمہ اللہ. وما ادراک من صلاحالدین, یہ کون ہے صلاحالدین ایوبی؟ وہ ایسے مجاہد تھے, ایسے آدمی زبردست کہ مسکراتے تھے نہیں. لوگ کہتے تھے اے صلاح الدین آپ کیوں نہیں مسکراتے, تو کہتے ہیں کہ میرے لیے کیا ہے مسکرانا, ہمارے جو ارض مقدس یہ فلسطین ہے, مسجد اقصی بیت المقدس ارض المحتلہ ہے, اوکیوپائڈ ٹیریٹری ہے, تو اور آپ کہتے ہیں کہ میں کیوں نہیں مسکراتا ہوں. ہاں جس وقت ہم آزادی لائیں گے تو آپ انگریزی حساب سے دیکھیں تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. 1099 تو انگریزی حساب سے ان دا ایئر 1099 اس وقت یہ صلیبیین کروسیڈرز آئے, 88 سال 88 years انہوں نے قبضہ کی اقصا کی اور فلسطین کی اور اقصا وغیرہ میں اور اس کے ارد گرد میں نہ جمعے کی نماز کچھ بھی نہیں, جس کو ہم کہتے کراس کروسیفکس انگلش میں صلیب, انہوں نے یہ چرایا قبۃ صخرہ پر مسجد اقصا پر سب جگہ یہ صلیبیین کروسیڈرز والوں نے 88 سال تک. آپ جا کر مطالعہ کریں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی, ایسے زبردست کا نام انجام دی. تو یہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو ہے کہ اکا حتین اسقلان سب کو انہوں نے فتح کی. پھر جمعے کے روز 27 تاریخ رجب کی کہ اس وقت اللہ نے ان کو جو ہے فتح نصیب کی یہ مسجد الاقصی اور ارد گرد کی. 88 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اس ممبر پر چرے جو کہ نور الدین زنگی رحمہ اللہ کی. 88 سال کے بعد آپ کیسے خطبہ کو شروع کریں گے؟ یہ تو ان کے کارنامہ ہے صلاح الدین ایوبی. انگریزی والے بھی حضرت کہتے ہیں اور نام بنایا انگلش میں سیلڈن دا جسٹ صلاح الدین رجل عادی رجل منصف. یہ لوگ بھی خود الفضل ما شہیدت بالاعداء, تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ واقعی یہ آدمی بہت ہی منصف مزاج تھے. تو جب اس نے خطبہ شروع کی 88 سال کے بعد جو ہے, تو کیسے خطبہ کو شروع کی؟ فقط دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. یہ ہے ہمارے ابطال, یہ ہے ہمارے تاریخ, ہمارے اسلام اور مسلمان کی تاریخ. ہم باقی لوگوں کی تاریخ جو ہے وہ تو کالے قلم اور سفید کاغذ, ہمارے تاریخ اس طرح نہیں. ہمارے تاریخ جو ہے کالے قلم علماء ربانی علماء حق کی, اور لال جو ہے لال رنگ ہمارے شہداؤں کی. یہ ہے اسلامی تاریخ. تو یہ صلاح الدین ایوبی 55 سال کی عمر میں, پھر جب سب فتح ہو گیا تو کہا اب میں تھوڑے کا آرام کروں. 17 سال مسلسل جہاد میں تھے یہ صلاح الدین ایوبی. پھر اپنے وطن گیا دمشق گیا, اور پھر جو ہے اس مہینے میں سفر میں 27 تاریخ کو اور 598 جو ہے تو 589 میں اسلامی تاریخ 589 میں جو ہے اللہ کے پیارے ہو گئے. اگر آپ تشریف لے جائے کرے وہاں جو ہے شام کے اور دمشق کے, چوہے آپ نکلیں گے وہاں یہ امیت مسجد میں سے تو وہاں سامنے جو ہے ان کا مزار مبارک ہے صلاح الدین ایوبی. کبھی مکہ مکرمہ نہیں گئے, کبھی مدینہ منورہ کبھی نہیں گئے, لیکن کوئی مسلمان یا غیر مسلم بھی مستشرق اسلام کی تاریخ کبھی نہیں لکھ سکتے ہیں بغیر صلاح الدین ایوبی کے نام. اتنے زبردست مجاہد اور ایسے انصاف والے کہ اہل کفار نے بھی قبول کیا کہ ایسے لوگ کا ملنا کم اور نادر و شاذ ہے. تو یہ آدمی ہے 55 سال میں ایسے انقلاب لائے, سبحان اللہ. پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے زمانے میں 1 تاریخ کو سفر میں 15 سال پہلے 2004 میں ہم دیکھتے ہیں شیخ احمد یاسین رحمہ اللہ جو کہ بانی مبانی میں سے ہے, حماس کے شرون نے فجر نماز کے بعد وہ F-16 کو لائے اور ان کے حالانکہ گردن سے نیچے تک جو ہے ان کے جسم میں حرکت نہیں تھے, لیکن یہ مجاہد ملت مجاہد اسلام نے ان کیوں جو ہے اسے جنجورا اسرائیلی فوج کو اور آرمی کو انہوں نے اس کو شہید کر دیا. اللہ کی لاٹھی بھی یہ یکم سفر کو 2004 میں ہوا تھا 15 سال پہلے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے تو اللہ تعالیٰ نے شرون کو ایسے سبق سنایا اور ایسے سبق دی کہ پوری دنیا کے لیے عبرت ہے. 8 سال جو ہے سکرات کے عالم میں رہے, 8 سال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب بخاری شریف حدیث قدسی جو بھی ہمارے اولیاء اللہ کے ساتھ دشمنی کرے تو میں خود اعلان جنگ کرتا ہوں ان کے خلاف تو ہم جو ہے ابھی صرف سوچے ہمارے حالت ملک میں عالمی طور پر ہم کو پتہ ہے اب جو ہے خطرہ یہ ہے کہ ان شیاطین شیعہ اب جو ہے سب ان کے ممالک ایران عراق لبنان سوریہ یمن اور اب نجران کے قریب تو ان کا هدف اور مقصد حرمین شریفین پر قبضہ کرنا ہے ہر روز آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے دو رکعت کم از کم پڑھا کرو ہر روز اور یوں کہو اللہم احفظ بلاد الحرمین الشریفین من کل سوء و مکروہ اور اس طرف جو ہے صلاح الدین ایوبی کا واقعہ سنایا شیخ احمد یاسین رحمہ اللہ کا واقعہ سنایا مسجد الاقصا کے لیے آپ خاص خاص دعا فرمائیں ان لوگوں نے تو صاف اعلان کر دیا اور ٹی وی پر ریڈیو پر جو ہے جرائد اور جو ہے اخباروں میں ہر روز اعلان کرتے یہ قبۃ الصخرا جو ہے جو پیچھے ہے وہ چاہتے ہیں ان کے منصوبہ کے مطابق کہ اس کو علیاذ باللہ کہ اس کو جو ہے منہدم کریں گے اور اس کی جگہ پر جو ہے ہیکل سلیمانی ٹیمپل آف سولومن لائیں گے تو ہر روز کم از کم یہ تو دعا ہم کریں اللہم طہر المسجد الاقصا من اليهود الغاصبین المحتلین یا اللہ ہمارے قبلہ اولا کی حفاظت فرمائیں یا اللہ ہمارے تمام مساجد ہمارے خانقاہ ہمارے علماء حق حضرت کو اور جتنے بھی علماء حق ہیں اللہ تعالی عافیت سے نصیب اور اللہ تعالی ہم کو جو ہے اہل سنت والجماعہ کے راہ پر چلا لے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی سب کو توفیق
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إلى أن قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه البخاري محترم ومعزز محبوب عزت الاحتساب سيني علماء الكرام beloved friends السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Most definitely we are not worthy, this is said with all sincerity, we are not worthy of saying anything in the presence of Hazrat Mufti Sahib and our other seniors, but only with this objective that our own rectification takes place. This should be the objective of attending such majalis and gatherings that we are extremely, extremely fortunate to have available to us with such ease. May Allah give us tawfiq to value this. Before going on to add on to what Mufti Abdul Qadir Sahib has said very beautifully, Salahuddin al-Ayyubi's mazar outside al-Masjid al-Umawi when I had the honor of studying for a short while in Syria. It is noticed that there's a lot of decorum, marble, etc. around his grave and a small plaque that attests that this was actually sponsored by the German government at the time, long time ago, in acknowledgement of his expertise in justice as well as being what they consider one of the great generals in human history. And as far as what Mufti Sahib has also mentioned, about this call for unity with those who are the haters of Sahaba radiallahu anhu ajma'in, the Rawafid. One occasion, Al-Allama Al-Muhaddith Al-Jalil, Sheikh Muhammad Awama Hafidhahullah, while sitting in his auspicious company in the Haram, mentioned an incident in history in Baghdad, where at one time there was a call for unity between the Ahlul Sunnah wal-Jama'ah and the Rawafid, and they got into discussions when it was agreed that they will publicly do taraddi, publicly say radiyallahu anhu for Sayyidina Abu Bakr Umar radiyallahu anhumah. And when the time came for them to do that announcement, and this is the subtle shararat with which they peddle these thoughts, instead of saying radiyallahu an Abi Bakr wa Umar, ulama would know meaning specifically Sayyidina Umar radiyallahu anhu, a little change. They would say radiyallahu an Abi Bakrin wa an Umarin, That may Allah be pleased with any general Abu Bakr or just general any person, Umar, not referring specifically to Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. The ulama of the Ahlul Sunnah wal Jama'ah immediately realized the evil intentions that they refrained after having agreed to say radiyallahu anhu, such is the hatred for Sayyidina Umar radiyallahu anhu, not referring specifically to him with radiyallahu anhu, whereas the spread of Islam into the regions that they originate from was at the hands, the Khilafah of Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an, they should be indebted, but why not so when they pride themselves more in the pre-Islamic Zoroastrian fire-worshipping culture than in the days of Islam. Many statements as such have been made in their books speaking about the glorious past in the days pre-Islamic. So Allah ta'ala give us tawfiq for sincere muhabbat and love for Sahaba radiyallahu anhu majma'in. In relation to the hadith quoted at the beginning when Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abdul Qadir Sahib has alluded to this fact, that Nabi sallallahu alayhi wa sallam says that the following perceptions and concepts do not hold any basis in Islam, that a disease in itself is not contagious, it only becomes contagious or communicable with the will of Allah Azza wa Jal. Secondly, وَلَا طِيَرَةَ, that taking a bad omen has no basis in Islam, considering superstitions and certain things to be bad luck. This is against the teachings of our deen of Islam. The word used in this hadith is tiyara, and just to complete the hadith, that there is no concept of the spirits of dead people walking around on earth, and also that the month of Safar should not be considered a bad omen, and therefore we are told by our seniors to say Safar al-Khair, Safar, the month of an abundance of goodness. As mentioned already, the many important historical incidents that had taken place. But the word used, tiyarata, for taking a bad omen, was the habit of the Arabs. The word tiyara originates from the word bird. That what they would do is that if they wanted to see whether to embark upon a journey or not, whether to take a certain business decision or not, they would take a bird and cause it to fly. If it would fly in the right-hand side, they would say this means there is goodness, embark upon the journey or do the business deal or whatever it may be. But if it flew towards the left side, they would say bad luck and restrain for the moment, do not go ahead. Whereas we know for us, taqdeer, everything happens with the predestined knowledge of Allah Ta'ala, and that Allah Ta'ala alone facilitates the means in the most perfect manner. So this goes against the beliefs in taqdeer, and this is something that was mentioned to Anbiya alayhi salatu wassalam. This was mentioned to the friends of Allah Azza wa Jal. We know Surah Yasin, which has been termed in the narrations, in the hadith, as Qalbul Qur'an, the heart, the engine room, the nerve center of the entire Qur'an Kareem, and that its reading has immense benefits. Whoever reads it at night for the pleasure of Allah Ta'ala is granted complete maghfirah and forgiveness. Similarly, the one who reads it at any time for the pleasure of Allah and with the objective of the akhirah, Allah Ta'ala forgives the sins of that person. Nabi sallallahu alayhi wa sallam also encouraged, اِقْرَؤُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ, read it according to some understandings of the narration, read it on those who are in the throes of death, in the sakarat, or read it as a means of reward for those of your amwat who have passed away. So the relationship, and why is Surah Yasin called Qalbul Qur'an? If you know, there are various aspects in our deen, injunctions or various compartments. There are those that relate to the heart, the aqaid. There are those ritualistic forms of worship, mutual dealing, social conduct, ibadat, muamalat, muasharat, etc. And so Surah Yasin, in comparison to other parts of the Qur'an, mostly, majority of the surah relates to those actions connected to the heart, aqaid and beliefs detailed in the Imani Mufassal, or as mentioned, summarized within the surah, the three fundamentals and core of aqaid, of belief, and which every Rasul had invited towards, Tawheed, Risala and Ma'ad, belief in the oneness and greatness of Allah and the signs of His Qudra and His creation that Surah Yasin is full of, belief in the messengership, prophethood of every Nabi of Allah Ta'ala, belief in life after death, day of Qiyamah, Jannah, Jahannam, etc. The three fundamentals of belief that every Rasul, alayhim salatu wassalam, had invited towards, that are found within the surah. So therefore it is called Qalbul Qur'an. And one of the hikmah and the wisdoms given for reading it to a dying person, that when a person goes into sakarat, we know the limbs become dysfunctional, sometimes the tongue cannot even utter. But at that time, reading Surah Yasin, because the heart is the engine room and the most supreme of all limbs of all parts of the body. So reading Yasin, which has relation with the actions of the heart, connects with the heart of that person and makes it easy. The sakarat becomes easy by means of recitation of Surah Yasin. So in this surah, Allah Azza wa Jal mentions various aspects, and one amazing incident in history has been mentioned. Allah Ta'ala says that mention to them the narration of what had transpired in a previous nation. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, a very brief summary of this amazing story that is contained within Surah Yasin. Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam and whatever he said are from historical and narrations of tafsir. Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam had deputed two of his close followers. The names are given, various names according to some tafsir, Sadiq and Masduq, who were sent to the city of Antakya, Antioch, to go and make an effort, invite people there who were worshippers of idols towards the worship of one great Allah Ta'ala. So, and as they approached the city, they found on the outskirts a person by the name Habib al-Najjar. Some narrations he himself, other narrations put it that his son was severely ill. And for a long time he had been praying to his various idols for cure. They come across him and they speak to him about the greatness of Allah Ta'ala. So he says, tell me, who is this one Allah Ta'ala that you talk about? They say that Allah has everything in His control. He alone is the giver of cure. So he said that, pray to you Allah that He gives me or my son cure from this illness that I find myself afflicted with. They made dua. Immediately Allah Ta'ala cured him. He then becomes an ardent believer, recites the kalima, and becomes an ardent believer in the one Allah Ta'ala and goes on to exert himself in ibadah, in worship of the one great Allah Ta'ala. The two of them come into the town. Allah had blessed them by means of their dua. People would be given cure. And their story becomes famous, so much so that the matter is taken right up to the king when he questions them about who they worship, whereas they were idol worshippers. So because it was against the national religion, his anger and his opposition made him put them into jail without a trial. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثْ Sayyidina Isa alayhi salatu was salam, as per the command of Allah Ta'ala, then they depute a third person as a helper, whose name is given as Shamoon. He comes and works with great subtle wisdom, becomes famous so much so that he is befriended by the close circle of the king and the king himself ultimately. When he then says to the king on one day that you have imprisoned two people and I believe without a trial, why do you not be fair and just and give them an honest trial and listen to what they have to say? He says that you are right. My anger had come between them and a fair trial. They are called, and he subtly then helps them along. So the people, the nation, some mentioned, narrations mentioned so much so that the king and some of his people accepted Iman in the one great Allah Ta'ala. Majority of the nation were disbelievers. And as they were opposing the sent messengers or inviters towards Allah Ta'ala, Habib al-Najjar, who had previously accepted Iman, runs from one end of the city for their help. And as he comes and implores his people, saying that listen to what they have to say, and he gives two reasons. وَهُمْ مُهْتَدُونَ They are correctly guided. Look at their lives. It is filled with goodness. There are no contradictions. And secondly, he says, لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا They do not ask you for any remuneration. There is no financial benefits for them. So they are absolutely sincere in what they are calling to. So I implore you, O my people. They said, O Habib, you also have believed in them, forsaken the religion of your forefathers. He says, وَمَا لِيَ لَا عَبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ What choice do I have except to worship that one great being only, who has created me from nothing, who has initiated me from non-existence. أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنِ بِضُرٍ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ How can I go into the folly of worshipping many, many idols, whereas they cannot benefit, they cannot harm? Worshipping them will not avail me the intercession in the court of Allah. They will never be able to give me salvation from Allah's divine punishment. They took such objection to what he had to say to them and on his iman that they began to beat him so profusely. Mention is made that his intestines had come out of his body, and in this way he met his noble and honorable shahada. And as his ruh is taken into Jannah, there even at that time, قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةِ And he sees the ni'mas of Jannah, enjoying the bounties of shahada and martyrdom, forgiveness of Allah. Even then his great worry and concern, يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ That I wish my nation would have been here with me to see these favors of Allah, how Allah has honored me, and still has this desire that they accept Iman. The Mufassirin commented this point, دَعَا إِلَى اللَّهِ حَيًّا وَمَيِّتًا He was an invited towards Allah Ta'ala while alive and also after he had passed away. And in the interaction, as they were inviting the nation and the people, the two sent messengers, they said to them that we consider you a bad omen in relation to what has been mentioned about Safar, that we consider you as inna tatayyarna bikum. Allah Ta'ala had punished them by means of a severe drought, 3 years, not a single drop of water. So they said, the nation said to these two sent messengers, Sadiq and Masduq, that it is you that we consider a bad omen due to which the rains have not come to us. They said, Ta'irukum ma'akum, that really the reality is because of your own misdoings, your sins, your shirk with Allah Ta'ala, that is the cause of the conditions that prevail upon you. So they attribute it once again as a bad omen, that the hadith prohibits us from taking bad omens. Yes, taking a good omen from things, drawing the mercy of Allah Ta'ala, that is by all means permissible. A person comes to you, what is your name? For example, he says, my name is Najah or Falah, which means success. We then take a good omen that through this barakah Allah Ta'ala will grant us success. But to consider things as bad luck or bad omen, and especially one thing that we should become aware of, make people aware of, that many a times it happens that somebody may be affected with jadu, with black magic, with jinn, etc. Then Allah Ta'ala has given us the recourse. We have the Ayatul Kursi, we have the Mu'awwidhatain revealed specifically for those purpose. And if there is further treatment required, done within the confines of Shariat by somebody who is adherent to the deen and the Shariat, by all means Allah Ta'ala has left those doors open. But sadly, we find that people resorting to those who have no connection whatsoever with practical Shariat, even more worryingly, there is now a trend that we have heard it more than once on many, many occasions, people resorting for cure from such things, going to non-Muslims, where we know shirk is used, where we know haram means are utilized, and that puts a person's iman at great peril. And they would say, for example, that the harm was caused from such sources, so the cure can only be found there. Wal-ayadu billah. Taqdeer, Allah Ta'ala alone is in control of all matters, of all situations. Sometimes a person may become affected that so-and-so has mentioned to me without seeing anything what is happening in my life. Such ambiguous statements are made, and he considers that person's mentioning some aspects without having seen it as him being on haqq and truth, and that is absolutely a wrong belief. Dajjal, when he will come, Allah Ta'ala will allow such things to happen to test the iman of people, causing rain to fall in nations that follow him, depriving of rains from those who disobey him, even causing a dead person to come back to life. This is from the Qudra, the test of Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal grant us sincere iman in his tawheed, in his greatness and total reliance on Allah Ta'ala. Wa akhira da'wana alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. Again, I feel very humbled to be sitting here, but Mufti Sahib has instructed me to say a few words, so imtithalan bi amrihi. Here I am. Last week I had spoken a little bit about some of the fitan that faced the Muslim community in the United States. And as I had mentioned, the world is increasingly becoming a global village. So whatever fitnas exist in the United States are now even creeping to our country over here in South Africa. So now, as I mentioned last week, one of the biggest fitnas that we face is that of atheism. So I'll just take a few minutes today to expound a little bit upon this. I'll just mention 3 points related to this. Now, as we see, this is an epidemic that's plaguing the ummah. around us, even people that have good, righteous upbringings and Muslim families are falling prey to these ideas. Now, whenever fitnas arose in our history, Allah Ta'ala employed the ulama to address those fitnas and to respond to them. Earlier on in our Muslim history, in the 200s and the 300s, early 300s, there was a fitna of I'tizal. Allah Ta'ala employed Imam Ahmad bin Hanbal to resist the pressure of the Mu'tazila. After that, several decades later, Abul Hasan al-Ash'ari rahmatullahi alayh, Allah Ta'ala employed him to use the same tools of argumentation of the Mu'tazila against them. In the more recent times, we had the fitna of Qadiyaniyah. Again, Allah Ta'ala employed the ulama, the likes of Allama Kashmiri, the likes of Allama Muhammad Yusuf bin Nuri and others, to respond to this fitna. So we see that whenever a fitna has arisen in our history, and it has challenged the i'tiqad of people, then Allah Ta'ala has employed the ulama to respond to that fitna. So similarly, a fitna that is spreading like wildfire in our time is that of atheism. So it is the responsibility of the ulama, of the talibatul ilm, to understand what the arguments of the atheists are, to understand what are the doubts that our Muslims are falling prey to, so that we can appropriately respond to those doubts. So in relation to this, Allah Ta'ala, in very simple terms, there are very simple logical argument in the Quran refutes atheism. Allah Ta'ala says in Surah Tur, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُقِنُونَ. So in this, we can see that Allah Ta'ala proposes four logical possibilities for how we came about. The first one, أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ. Were we created from nothing? So that's the first possibility. Not saying that it's right, it's just a possibility. We could have been created from nothing. أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. Or we could have created ourselves. That's possibility number two. أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. We could have been created by something else that was created, another makhluq thing. It's possibility number three. بَلْ لَا يُقِنُونَ. Possibility number four is that Allah is the one that created us. We are created by something uncreated. So let's briefly consider each of these possibilities. Could we have been created from nothing? أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ. As we know, nothing comes from nothing. You can't get something from nothing. If you're taking your child for a stroll and then the child sees a building, the child says, Baba, where did this building come from? You say, it came from nothing. It just popped out of nowhere. The child will look at you very confused. And who taught this child that something can't come from nothing? No one. Because this is a universal truth. This is intuitive truth. So now we know that something cannot come from nothing. So we cross out that possibility that we are created from nothing. Possibility number two, we could have created ourselves. Now this would necessitate that we would both simultaneously exist and not exist at the same time. Because in order for us to create ourselves, we would need to exist. In order for us to require to be created, we would need to not exist. So this would necessitate that we both simultaneously exist and not exist at the same time. This is a logical fallacy. So we cancel out possibility number two. So we could not have come from nothing, nor could we have created ourselves. Possibility number three, أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Could we have been created by something else that was created? Somebody might think about this, but then we very quickly realize that this does not make sense either. Why? Because if we are created by something else that was created, the question would arise, what created that thing? And then we'd say, another created thing. So then we say, what created that thing? Then another created thing. This would go on ad infinitum. In Arabic, the term for this is called tasalsul. In English, we call it infinite regress. So this would lead to infinite regress. This infinite chain of creators that just goes back and back and back, it has no end to it. And if we had an infinite chain of creators, it's impossible to traverse an infinity. For the chain of command, for the one creator to create another creator, to create another creator, all the way to get to where we are today, that would never happen. Because we cannot, it's impossible to traverse an infinity. So our existence today means that the chain of command must have stopped somewhere. If there was an infinite regress back, a chain of creators, then we would never get to where we are today. It would be impossible. We wouldn't ever come into existence. So our existence is a sign that there could not be infinite regress. It couldn't just be the tasalsul, an infinite chain of creators that go back. So we cross out the third possibility. We cancel that out, that we are created by something else that was created. The fourth and only possibility that's left is that we are created by something that's uncreated. So in these ayat in Surah Tur, Allah Ta'ala proposes, or Allah Ta'ala instructs us, there's a very simple logical argumentation for the existence of Allah Ta'ala and how no other possibility makes sense at all. Now the second point I wanted to mention, that having spoken to a few atheists and seen other Muslims who speak to atheists, oftentimes we feel very intimidated when we speak to an atheist, because they have a lot of confidence in their approach. Although they're wrong, but they have a lot of yaqeen in what they believe. And now that intimidates us. But it's very, very important for all of us to understand that their approach is one that is irrational and illogical. Our approach is one that is logical. So if anyone is to have confidence in yaqeen in what they're saying, it should be us, not them. If we have confidence in what we believe, then we come off as confident, we exude that confidence, and automatically atheists will be a little bit shaken. Now I said that their approach is one that is irrational. Why is that? Because any time we have a discussion, it must be on the basis of musallamat, mutually agreed upon principles. So what is musallam between ourselves and an atheist? One is mushahadat, observation. Another one is aql, of course. And a third one that should be musallam but is not, is badihiyat, intuitive truths. These are self-evident truths. This should be musallam between ourselves and atheists, but this is not musallam. They don't agree upon this. So atheists reject intuitive truths, self-evident truths. These are things that don't require any evidence. So what does that mean? We say something cannot come from nothing. They say, well, why can't something come from nothing? Why can't you have an infinite regress? So this is something that is illogical. This is something that is not rational. So the fact that they reject these things that are self-evident, these things that are badihiyat, this shows that their approach is one that is very irrational. So then we should understand from this that atheism is very irrational. One of my satyada back in America, he said that he had a conversation with an atheist. And then he offered him some food, some apple pie. And then he said, do you think this apple pie created itself? He said, probably not, I don't think so. So then he said, what do you think is more complex, the apple pie or the universe? Obviously the universe is more complex than the apple pie. So he said, then how could the universe have created itself? He didn't have a response. But that's the problem. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا. They understand the reality, but they just deny it anyway. So very quickly, just to wrap up, atheist denial of intuitive truths has not resulted from a reflection on nature. They didn't look at the world and say, oh, subhanAllah, the world is so complex, the universe is so complex, it must have come from nothing. It must have come from infinite regress. It did not stem, this rejection of intuitive truths, of badihiyat, did not stem from a reflection on the universe. Rather, it stemmed from their rejection of Christianity, of the church which oppressed them. It stemmed from the very fast advanced progress of science. So they accepted science and they rejected God. And the result of that was that they were left with a problem. How can they explain the creation of the existence of the universe without saying that Allah Ta'ala brought it into creation? The only recourse for them was to reject intuitive truths. To say that we say something cannot come from nothing. They said, well, why can't something come from nothing? So their rejection of intuitive truths was not from a reflection on the universe. Rather, it was from a reaction to the church and the reaction to just the progress and advancement of science. So that's the second thing. The very last point is that oftentimes people that are facing doubts with atheism, there could be intellectual doubts, but oftentimes more so than that is a spiritual problem. It's just that their hearts have died. They're so far away from deen, they haven't read Quran, they haven't been salah. Due to this, their hearts have died. We ask that Allah Ta'ala protect us. So now, when we deal with these sorts of issues, we must, first of all, address it with intellectual arguments that are convincing. On the basis of musallamat, the second thing is that we must always encourage these Muslims to attend righteous gatherings, to attend the masjid, to pray salah. Because due to this spiritual death, it's oftentimes led to these doubts. We ask Allah Ta'ala give us the tawfiq. Wa sallallahu ala nabiyyil kareem.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد محترم ساتھیوں اور علماء کرام ہمارے سامنے مفتی عبدالقادر صاحب نے اس مہینے میں جس کو سفر کا مہینہ کہتے ہیں جو اہم واقعات پیش آئے تھے اور ان اہم واقعات کے کیا نتائج اور کیا نتیجہ تھا اور ان واقعات سے ہمیں کیا سبق ملا ان کا بیان فرمایا. اسی طرح ہمارے مولانا برہان صاحب نے سفر کے مہینے کے متعلق جو اسلام سے پہلے اور اسلام کے آنے کے بعد لوگوں کا غلط عقیدہ تھا اس غلط عقیدے کو بیان کیا, جس غلط عقیدے کو شریعت نے رد کیا ہے, اور اس کے بعد ہمارے مولانا یوسف غوث ان کے نام کے ساتھ لگاتے ہیں اور پرانے زمانے سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو جو حنبلی مذہب کے تھے اور بہت پکے موحد تھے شرک کی جڑوں کو کاٹنے والے تھے بدعات کے خلاف تھے ان کے ساتھ لوگوں نے غوث الثقلین لگایا اور غوث کا مطلب لوگ یہ لیتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کرنے والے اور ثقلین کے معنی انسان اور جنات, انسانوں کو اور جنات جن کو ثقلین کہتے ہیں اور ثقلین کے معنی ہے ثقیل اور بھاری اور بوجھل. اس لیے کہ انسان اور جن دونوں ثقیل ہے, یعنی دونوں اگر غلط کام کرے تو ان کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہے, ان گناہوں کے بوجھ کے وجہ سے دونوں کو ثقلین کہتے ہیں. گویا کہ ان کا نام ایسا رکھا گیا کہ تم نام سے سبق لے لو اور غلط کام اور گناہ کا کام مت کرو, ورنہ گناہ تمہاری اوپر ثقیل اور بوجھل بوجھ بن جائے گا اور بھاری ہو جائے گا. اور ایک مطلب یہ کہ اگر انسان اور جنات غلط کام کریں, گناہ کا کام کریں, تو یہ زمین کی اوپر بوجھ بن گئے, زمین کی اوپر عبادت کی جائے تو زمین پاک اور اچھی ہو گئی, ہلکی ہو گئی, اور زمین کی اوپر گناہ کرے تو زمین کی اوپر بوجھ پڑ گیا. اس لیے روایات میں آتا ہے کہ آدمی اگر نئی جگہ پر نماز پڑھتا ہے, ایسی جگہ نماز پڑھتا ہے جس جگہ اس نے پہلے نماز نہیں پڑھی, اس کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ قیامت میں مسجد اور زمین کا یہ حصہ جس پر میں نے نماز پڑھی میرے لئے گواہی دے گی اور یہ زمین کا یہ حصہ کہے گا کہ فلان نے میری اوپر یہاں نماز پڑھی تھی اور اگر غلط کام کیا ہے تو یہی زمین اس کے خلاف گواہی دے گی اذا زلزلت الارض زلزالها جب زمین کو ہلایا جائے اچھی طرح واخرجت الارض اثقالها اور زمین کے اندر جو بوجھ پڑی ہوئے ہیں زمین اپنے بوجھ کو نکال دے گی واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها اور آدمی کہے گا اس زمین کو کیا ہوا یہ تو میرے خلاف استعمال ہو رہی ہے ذلك بان ربك اوحى لها اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو ٹیپ ریکارڈ بنایا اور اللہ تعالی نے زمین کی طرف وحی کی یعنی زمین کی اندر یہ بات ڈالی اور زمین کہنے لگی تو غوث الثقلین ثقلین کے معنی زمین کی اوپر بوجھ مت بنو زمین کے لئے رحمت بنو اور ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ ثقلین انسان اور جنات کو جن کو کہتے ہیں اس لئے کہ ثقیل ہونے کا مطلب قیمتی ہونا ہے فلان چیز بھاری ہے یعنی بھاری قیمت کی ہے فلان چیز ہلکی ہے یعنی ہلکی قیمت تو انسان اور جنات یہ دونوں قیمتی ہیں اس لئے کہ انسان اور جنات اگر ایمان قبول کریں اچھا عمل کریں اور جن اور انسان دین کا کام کریں تو وہ قیمتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی ہے اور عقل قیمتی چیز ہے عقل اصل عقل ہے کسی چیز کی نتیجے کو سوچنا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت مولانا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو سادات میں سے تھے ان کو لوگوں نے غوث الثقلین کہا اور بعض جاہل اور غلط قسم کے لوگ غوث کا مطلب لیتے ہیں کہ وہ اسباب کے بغیر مدد کرتے ہوں اسباب کے ساتھ مدد کا مطلب تو یہ ہے میں نہیں اٹھ سکتا آپ نے اٹھایا یہ اسباب ہے ایک چیز نیچے پڑی ہوئی ہے آپ نے اپنے ہاتھ سے چیز اٹھائی یہ اسباب ہے آپ نے سبب کو استعمال کیا بغیر سبب کے ہوا میں مدد کرنے والے یہ بعض لوگوں کا غلط عقیدہ ہے اور کتابوں میں لکھا ہے اور شامی نے بھی لکھا ہے ان کا رسالہ بھی موجود ہے کہ یہ جو اولیاء کرام گزرے ہیں اولیاء ان کے درجات ہوتے ہیں غوث بھی ایک درجہ ہے قطب بھی ایک درجہ ہے ابدال بھی ایک درجہ ہے اوتاد بھی ایک درجہ ہے اور بھی درجات ہیں تو ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ غوث کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی مسلمانوں پر یا عام انسانوں پر بہت بڑی مصیبت پڑتی ہے اس مصیبت میں لوگ دعائیں کرتے ہیں لیکن دعا جلدی قبول نہیں ہوتی یہ لوگ کسی ولی کے پاس جاتے ہیں وہ ولی اوتاد میں سے یا وہ ابدال میں سے ہیں یا وہ اقطاب میں سے ہیں جو ان کے اپنے درجات ہوتے ہیں جیسے دنیا میں درجات ہوتے ہیں 22 گریڈ کا آفیسر ہے 20 گریڈ کا آفیسر ہے 19 اور 18 گریڈ کا آفیسر ہے اور نیچے چوکیدار وغیرہ پاکستان میں یہاں مجھے معلوم نہیں وہ 4 گریڈ کا ہوتا ہے اس کی نیچے ہو تو مجھے معلوم نہیں اسی طرح اولیاء ان کی بھی درجات ہیں تو لکھا ہے جب فل فور دعا قبول نہیں ہوتی اور حالات بہت مشکل ہوتے ہیں تو یہ سب اولیاء کرام اس آدمی کے پاس جاتے ہیں اس شخصیت کے پاس جاتے ہیں جن کو غوث کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بڑی مشکل پڑی ہے اس مشکل کا علاج نہ ڈاکٹروں کے پاس ہے نہ انجینئروں کے پاس ہے نہ سائنسدانوں کے پاس ہے نہ پہلوانوں کے پاس ہے اس کے لئے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلدی دعا قبول فرمائے اس لئے کہ انسان بہت مضبوط بھی ہے انسان بہت کمزور بھی ہے کمزوری کو لے تو سب سے کمزور طاقت کو لے سب سے مضبوط جیسے حدیث میں آتا ہے مسند احمد ترمذی وغیرہ کی حدیث میں کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا سب سے مضبوط پہاڑ ہے یا اللہ پہاڑ سے بھی کوئی مضبوط چیز آپ نے پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوہا لوہا توڑتا ہے پہاڑ کو لوہے سے بھی کوئی مضبوط چیز آپ نے پیدا کی ہے آگ آگ اس کو پگھلاتی ہے آگ سے بھی کوئی مضبوط مخلوق ہے پانی اس آگ کو بجھاتا ہے پانی سے بھی کوئی مضبوط مخلوق ہے ہوا ہوا پانی کو ادھر سے ادھر لے جاتی ہے جب ہوا آتی ہے تو کہتے ہیں بھائی بہترین بادل آیا تھا جو بادل پانی سے بھرا ہوا ہے لیکن ہوا یہاں سے وہاں لے گئی ہوا نے اس کو ختم کر دیا آندھی آئی اور بارش چلی گئی اور ہوا سے بھی کوئی مضبوط مخلوق ہے یہ انسان انسان ہوا کو کنٹرول میں کرتا ہے یہ ویل چلتے ہیں انسان اس کو ہوا کو اس کے اندر ڈالتا ہے اور ویل چلاتا ہے تو انسان سب مضبوط ہے اور حدیث میں آتا ہے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا تو انسان بہت کمزور بھی ہے انسان بہت مضبوط بھی ہے تو یہ ماں جب تنگ آ جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ اولیاء کرام جن کو ہم نہیں جانتے کس کا کون سا درجہ ہے ہر چیز کا پتہ تو دنیا میں نہیں چلتا اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن میں ایک ٹائم مقرر کیا ہے جس کو ساعت اجابت کہتے ہیں دعا کی قبول ہونے کا ٹائم کون سا ٹائم ہے اللہ کو معلوم ہے ہاں غالب گمانے ہے عصر کے بعد ہے یا خطبے کے وقت ہے یا خطبے کے بعد ہے پکی بات معلوم نہیں لیلۃ القدر رمضان میں کب ہے اللہ کو معلوم اس سے 23 رات ہے لیکن اتنی پکی بات نہیں کچی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہوتا ہے جس کو اسم اعظم کہتے ہیں اسم اعظم کون سا ہے جس کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ فی الفور قبول ہو جاتی ہے اللہ کو معلوم ہے اگرچہ علماء کرام نے اللہ ہے لا الہ الا اللہ ہے لا الہ الا انا لا الہ الا انت مگر پکی بات نہیں اسی طرح کس درجہ کون سی ولی کا کیا درجہ ہے یہ اللہ کو معلوم ہے لیکن کبھی اولیاء کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں کہ فلان آدمی کے پاس جاؤ ان کے پاس اس ولی کے پاس یہ سب اولیاء پہنچتے ہیں زندہ اولیاء اور ان سے کہتے کہ آپ دعا کریں اس لئے کہ بڑی مشکل پڑی ہے وہ دعا کرتے ہیں اور دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں تو یہ غوث کا مطلب ہے غوث بدعا دعا کے ساتھ مدد کرتے ہیں لوگوں نے سمجھا ہے غوث کا مطلب یہ ہے ہوا میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں کسی کو بیٹا دیتا ہے کسی کو بیٹی دیتا ہے کسی کی شادی کا انتظام کرتا ہے ایسی بات نہیں تو چونکہ یوسف غوث مولانا صاحب کے نام میں غوث آتا ہے اس کی جگہ غیث کر دے تو اچھا ہے اللہ تعالیٰ نے بارش کو رحمت بنایا یہاں بارش جاتی ہے وہاں رحمت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخاوت کرنے والے تھے اور رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے ہوا چلتی ہو ایک مطلب ہے جیسے تیز آندھی چلتی ہو تو ہر چیز کو اڑاتی ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو جو ان کے پاس ہے اس کو صدقہ کرتے تھے دوسروں کو دیتے تھے ہدیہ کرتے تھے اور ایک مطلب ہے کالریح المرسلہ وہ ہوا جو ہوا بادلوں کی اوپر بھیجی جائے اور اس ہوا کی وجہ سے بادل مل جاتے ہیں اور بادل برستے ہیں اور جب بادل برستے ہیں تو ہر جگہ برستے ہیں یہ نہیں ہے کہ بارش ساؤتھ افریقہ میں ہوئی دوسری جگہ نہیں ہوئی ہر جگہ بارش ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ یہاں آج بارش ہوئی دوسری جگہ دو دن کے بعد ہوئی تیسری جگہ دس دن کے بعد ہوئی لیکن ہوتی ہے تو بارش اور بادل ہر جگہ پہنچتی ہے تو انہوں نے بھی بیان فرمایا اور سفر کے مہینے کے بارے میں جیسے آپ نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی اصلاح کے لیے تشریف لائے تھے اور لوگوں کے ان خیالات تبدیل کرنے کے لیے آئے تھے جو خیالات غلط ہیں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ سورج گرہن جس کو کسوف کہتے ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی عظیم شخصیت کی پیدائش ہوتی ہے یا کسی عظیم شخصیت کی وفات ہوتی ہے اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سورج کسوف ہوا تھا سورج گرن ہوا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ سورج اور ہمارے درمیان چاند آ جاتا ہے اور چاند کے وجہ سے سورج کی روشنی ہم تک نہیں پہنچتی اور اندھیرا چھا جاتا ہے تو حضرت ابراہیم کی وفات کی دن ہوا اب لوگوں کا یہ عقیدہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام لیڈر ہوتے اللہ کے نبی نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زبردست موقع تھا کہ وہ فرماتے دیکھو آج ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور سورج گرن بھی ہوا ابراہیم کتنی بڑی شخصیت تھی اور جب وہ بڑی شخصیت تھے اور چھوٹے بچے تھے ابھی دو سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ انتقال ہوا جب وہ اتنی بڑی شخصیت ہے تو میں کتنی بڑی شخصیت ہوں سوچ لو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول تھی وہ تو ان خیالات کو غلط قرار دینے کیلئے آئے تھے جو لوگوں میں رائج ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا خطبہ میں فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ سورج و چاند اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں لا تنخسفان لموت احد ولا لحیاته یہ کسی کی موت کی وجہ سے یا کسی کی دنیا میں آنے کے وجہ سے ان کو گھرن نہیں لگتا ابراہیم کی وجہ سے یہ نہیں ہوا صحیح بات بتلاتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا جب تم ان کو دیکھو گے سورج کسوف ہوا یا چاند سورج گرن ہوا یا چاند فَفْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ تو تم نماز کی طرف جا کر عاجزی کے ساتھ نماز پڑھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کو رائج کرنے کے لیے تشریف لائے شرک کو باطل کرنے کے لیے تشریف لائے اس میں کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو ہوا تو نہ ہو سکتا ہے جب مشرکین جمع ہوئے اور یہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم مال جمع کرتے ہیں لیکن توحید کی دعوت کو چھوڑ دو اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو قریش اور مکہ کا سردار بنا دیں گے اگر آپ کو خوبصورت بیوی چاہیے تو آپ نشاندہی کر دیں جو خوبصورت لڑکی ہے ہم آپ کے نکاح میں دے دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی بات ختم ہوئی جی فرمایا اگر ایک ہاتھ میں میرا چاند سورج رکھا جائے دوسری ہاتھ میں چاند رکھا جائے مجھے وہ نہیں چاہیے میں دین کی بات لوگوں تک پہنچاؤں گا توحید لوگوں تک پہنچاؤں گا ایک اللہ تبارک و تعالی سے ہونے نہ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین یہ میرا بھی ہے اور میں اس بات کو پھیلاؤں گا اسی طرح سفر کے مہینہ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں نے اس کو منحوس بنایا لوگوں نے اس کو بدقسمت بنایا اور الزام لگایا مہینے پر لوگوں کی عادت ہے اچھے کام کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں برے کام کو یا تقدیر کی طرف نسبت کرتے ہیں یا کسی اور طرف نسبت کرتے ہیں اپنی طرف نہیں کرتے اگر کوئی امتحان میں اعلیٰ درجے میں پاس ہو جائے تو کہتے بس جی میں نے محنت کی تھی اللہ کا فضل بھول جاتا ہے والدین بھی کہتے بڑی محنت کی تھی اس کا نتیجہ مل گیا واقعی محنت تو ہے لیکن فضل کے بغیر تو کام نہیں چلتا اور اگر محنت نہ کرنے کی وجہ سے فیل ہو جائے پھر یہ نہیں کہتے کہ اس نے محنت نہیں پھر کہتے ہیں بس تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا ورنہ اس نے تو کچھ نہ کچھ کیا تھا تو یہ لوگوں کی عادت ہے اچھے کام کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں برے کام کو دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج ایک ہاتھ میں رکھو گے چاند دوسرے ہاتھ میں دے دو گی پھر بھی میں ہی دین کی محنت کو نہیں چھوڑوں گا. تو سفر کی مہینے کے بارے میں میں نے کہا اس کو بدقسمت بنانے والے خود لوگ تھے. کیوں؟ اس لیے کہ تین مہینے ان کے ہاں ایسے تھے جن میں قتل و قتال کو لڑائی کو ناجائز سمجھتے تھے. وہ تین مہینے مسلسل تھے ذیقعد، ذلحج اور محرم اور ایک مہینہ رجب کا. جب یہ مسلسل تین مہینے گزرتے تھے پھر سفر کے مہینے میں وہ نکلتے تھے. چوری کرنا ہو تو چوری کرتے تھے، مال کسی کا چھیننا تھا تو وہ چھینتے تھے، انتقام لینا تھا تو انتقام لیتے تھے، کسی کو قتل کرنا ہوتا تھا تو قتل و قتال لڑائیاں یہ وہ خود شروع کرتے تھے اور الزام لگاتے تھے مہینے پر. آپ کو بتایا آدمی کی فطرت یہ ہے برائی کو دوسری کی طرف نسبت کر اور اچھائی کو اپنے لیے. اردو میں کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تو تو، اس طرح کرتے ہیں. حالانکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے اچھا کام ہو تو اللہ تعالی کی طرف منسوب کرو، برا کام ہو خراب ہو تو وہ اپنی طرف منسوب کرو، شیطان کی طرف منسوب کرو. اس لیے بار بار علماء لکھتے ہیں ان کان ثوابا فمن اللہ وَإِنْ كَانَ خَطْوَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ. اگر میں نے اچھی بات کہی ہو حق بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور نعمت بڑھا دیں گے، ناشکری ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیں گے. اور اگر برا کام ہو فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ پھر اپنی طرف نسبت کرے، شیطان کی طرف نسبت کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار ہو جاؤں اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں. ڈاکٹر واکٹر اپنی طرف نسبت مت کرو، اللہ کی طرف نسبت کرو. ڈاکٹر کو بھی عقل اللہ نہیں دی ہے. اللہ تبارک و تعالی شفا دیتے ہیں، اللہ کی طرف نسبت فرمائی. تو اسی طرح سفر کے مہینے میں ان کا طریقہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، مال چھینتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے. کہتے تھے بس یہ سفر کا مہینہ ہے اس لیے سفر نے یہ کام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مولانا برہان نے بتلایا چار چیزیں فرمائی، لا عدوى، ایک مطلب یہ ہے لا عدوى ہر مرض متعدی نہیں، ہر مرض ایک سے دوسرے کو نہیں جاتا. ہاں بعض بیماریاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجزوم سے اس طرح بچو جیسے آدمی شیر سے بچتا ہے. مجزوم جزام ایک بیماری ہے جس میں خون بہتا ہے اور گوشت گرتا ہے، گوشت خراب ہو جاتا ہے. یہ متعدی بیماری ہے، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں متعدی ہے. فرمائے فر من المجزوم فرارک من الاسد، جزامی سے بچو جیسے آدمی شیر سے بچتا ہے. اور اگر کبھی اتفاقاً ایسی آدمی سے ساتھ کھانے وغیرہ کا موقع مل جائے تو یہ کہو کل ثقتن باللہ وتوکلن علیہ, اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے میں کھاتا ہوں. تو فرمایا ہر بیماری نہیں لگتی, بعض بیماریاں لگتی ہیں. اور یہ فرمایا لا عدوہ, بیماری خود دوسرے کو نہیں لگتی, اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ لگا دے تو لگ جائے گی. اور یہ فرمایا لا عدوہ, بیماری دوسروں کو مت لگاؤ. ایک ترجمہ یہ ہے لا تعدو امراضکم, بیماری مت لگاؤ, اگر بیماری لگنے والی ہے تو تم خود احتیاط کرو. لیکن فرمایا کہ بیماری اللہ تبارک و تعالی لگاتے ہیں, ہر بیماری نہیں لگتی, جو بیماری لگتی ہے اس میں پرہیز کرو. اللہ تعالیٰ کی ذات تاثیر والی ہے, بیماری میں تاثیر نہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات میں تاثیر ہے. اور فرمایا کہ وَلَا تُوِعَرَتَ, بدفالی نہیں ہے نیک فالی ہے. ایک بدفالی ہوتی ہے ایک نیک فالی. بدفالی یہ ہے کہ کسی شخص یا آدمی یا کسی چیز کو دیکھ کر آدمی یہ سوچ لے کہ اس کی وجہ سے میری اوپر قد بدقسمتی آ گئی. اور عام طور پر لوگ سواری میں, نمبر دو بیوی میں, نمبر تین مکان, ان تین میں لوگ بدقسمتی سمجھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ان تینوں میں بھی بدقسمتی نہیں ہے. سواری کو تم بدقسمت سمجھتے ہو, سواری کی عادت خراب ہوگی. ایک آدمی نے کار خریدی اور کہا جی ہماری کار تو راستے میں خراب ہو گئی, نہیں چلتی, یہ کار میرے لیے بدقسمتی بن گئی. کار بدقسمتی نے نہیں, یہ آپ نے 1857 کی کار خریدی ہوگی تو وہ نہیں چلتی. اور مکان کو لوگ بدقسمتی سمجھتے ہیں. فرمایا مکان کے اندر بھی بدقسمتی نہیں ہے, اگر ہوتی تو اس میں ہوتی لیکن نہیں ہے. آپ نے مکان سویٹوں کی بیچ کے سینٹر میں لیا ہے تو اس میں بدقسمتی آ جائے گی. بدقسمتی کیا ہے, وہاں لوگ آئیں گے آپ کو تنگ کریں گے. یا ایسا علاقہ ہے جہاں پر کافی سارے جرائم ہوتے ہیں, اسی طرح لوگ بیوی کو بدقسمتی سمجھتے ہیں. بیوی میں بدقسمتی نہیں ہے, بیوی کے اخلاق میں بدقسمتی ہے, اس کے اخلاق خراب ہے. یہ نہیں ہے کہ بیوی یک دم آ گئی اور بیوی کی وجہ سے بدقسمتی آسمان سے آپ کے اوپر اتری. تو ایک شاعر کہتا ہے اپنی بیوی کے بارے میں وَتَفْتَحُ لَا كَانَتْ فَمَنْ لَوْ رَأَيْتَهُ تَوَهَّمْتَهُ بَابًا مِنَ النَّارِ يُفْتَحُ. میں تو تنگ آ گیا, میری بیوی ایسی ہے جب منہ کھولتی ہے لا کانت, اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے. منہ کھولتی ہے تو اس طرح لگتا ہے جیسے جہنم کا دروازہ کھل گیا. تو اس کی بد اخلاقی ہے, اس کی عادت خراب ہے. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک فالی ہے, اچھی فال, کہ فلان چیز کی وجہ سے انشاءاللہ قسمت اچھی ہو گئی, نیک بختی اور خوش بختی آ گئی, یہ بالکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پہنچے جہاد کے موقع پر, کیونکہ سب یہودی جمع ہو گئے تھے, غطفان کے ساتھ مل رہے تھے مسلمانوں کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف. اتحاد کر رہے تھے. مسلمانوں کو اتحاد کرنا چاہیے کہ مسلمان متحد رہے ایک موقف پر اسلام کی حفاظت کیلئے. لیکن بدقسمتی سے یا مسلمانوں کے اپنی کرتوت کی وجہ سے بدقسمتی تو نہیں کہیں گے, میں نے اس کی خود تردید کی, لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے ایسا ہم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں چونٹیوں میں اتحاد ہو, مکھیوں میں اتفاق, آدمی کا آدمی دشمن خدا کی شان ہے. دیکھو مکھیوں میں اتحاد ہے, شہد کی مکھیاں متحد ہے تو کتنا پیارا شہد بناتی ہیں. زِ اتفاق مگر شہد میں شوت پیدا, خدا کی لذت شیریں در اتفاق نہاد. شہد کی مکھیاں متفق ہو گئیں تو کتنا پیارا شہد آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتفاق میں کتنی مٹھاس اور شیرینی رکھی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں وہاں پہنچ گئے خیبر تو فرمایا خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء الصباح المنذرين. خیبر کے لفظ اور خربت دونوں کے حروف ایک ہے. تو فرمایا انشاءاللہ ہم پہنچ گئے خیبر والے برباد ہو گئیں گے, خیبر والے برباد ہو جائیں گے مسلمانوں کو کامیابی ہو جائے گی. خیبر کے لفظ سے خربت نکالا اور نیک فالی ہو گئی. نیک فالی کا مطلب اللہ تبارک و تعالی پر اچھا گمان رکھنا. اور حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدین بھی, جب میرے ساتھ اچھا گمان رکھو گے تو تم کو خیر ملے گی, میرے اوپر بدگمانی کرو گے تو محروم ہوگے. بدگمان بدفالی بدگمانی ہے, اور اچھی فال اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان کرنا ہے. خوش گمانی اچھی چیز ہے. اور صلح حدیبیہ کے موقع پر مختلف لوگ مشرکین کی طرف سے صلح کرنے کے لیے آئے. بودیل نامی آدمی آیا, عروہ ابن مسعود وغیرہ وغیرہ آئے, اور آخر میں سہیل ابن عمر رضی اللہ عنہ آئے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں مسلمان ہو گئے. سہیل جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون آیا صلح کرنے کے لیے؟ فرمایا سہیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہل الامر یا سہل الامر, معاملہ آسان ہو گیا. سہیل آئے تو نیک فالی پکڑ لی کہ انشاءاللہ کام آسان ہو گیا. اس کے بعد صلح کی بات چیت شروع ہو گئی اور صلح کامیاب ہو گئی. اور جب واپس آ رہے تھے وہ صلح کیا ہوئی کیا تفصیل ہے وہ تو لمبی بات ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک روایت کے مطابق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی اور کھلی ہوئی فتح دے دی. کھلی ہوئی فتح, حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کس طرح ہے؟ یہ تو ہم نے جو معاہدہ کیا اس کے اندر بعض باتیں ہمارے خلاف, کہ جو مسلمان بن کے آئے گا اس کو واپس کریں گے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکاب کو پکڑ لے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نشان کو پکڑ لے, اس میں خیر ہوگی. آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ کل کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. دعوت کا کام پھیل جائے گا, آنا جانا ہو جائے گا, بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے جائیں گے, اور ایک دو سال کے اندر فتح مکہ کے لیے راستہ ہموار ہو گیا. تو دیکھو سہیل کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ آسان ہو جائے گا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر تشریف لے جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, بس اب بس کرتا ہوں انشاءاللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہجرت میں, ان کے ساتھ عامر ابن فہیرہ ابو بکر صدیق کے غلام, ابو بکر صدیق بھی تھے عامر ابن فہیرہ بھی تھے, اور جو رہبر تھا عبداللہ ابن اریقیت, اریقیت رہبر مسلمان نہیں ہوا تھا اس کو رہبر بنایا. اگر کوئی کہے تم نے کار میں کیوں وہ لگایا ہے, آمین ودود جو بتلاتے ادھر ہٹو ادھر جاؤ, اس کا نام ہم نے آمین ودود رکھا ہے, ہمارے ایک دوست نے رکھا ہے, تو ہم کہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں, عبداللہ ابن اریقیت غیر مسلم تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہبر تھا. یہ چار حضرات تھے اور دو اونٹنیاں تھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ابو بکر صدیق کو چھ نمبر وہاں بھی ہے, چھ نمبر کے بغیر تو کام چلتا نہیں آپ کو معلوم. تو جب ایک جگہ پر پہنچ گئے اور مشرکین پیچھے لگے ہوئے تھے, ان کے پکڑنے کے لیے مختلف قسم کے انعامات جاری کیے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فلان آدمی کون ہے؟ بریدہ. حضور نے فرمایا برد الامر, بس اب ان کی تلاش کا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا, اب وہ آگے نہیں آئیں گے. تو اس کو کہتے ہیں نیک فالی. شریعت میں نیک فالی ہے, شریعت کے اندر بدفالی نہیں ہے. بس یہی چند کلمات کہے میں نے. اب تھوڑا سا حضرت مفتی محمود حسن رحمت اللہ علیہ کی ملفوظ سناتے ہیں. بندہ جناب سے بیعت ہونا چاہتا ہے, غلامی میں داخل فرما کر احسان فرمائیں. آپ استخارہ مسنونہ کر لیں اور استخارہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ تجھ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کی اصلاح چاہتا ہوں, تیرے جس بندے سے تعلق قائم کرنا مفید ہو میرے دل میں ڈال دے اور مجھ کو اس سے نفع دے, پھر جس کے متعلق دل میں آئے اور پختگی ہو اس سے تعلق قائم کریں, نفس کی اصلاح شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مقصد میں کامیاب فرما دیں. صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا معبود إلا الله لا محبوب إلا الله 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 إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله حاضري الله ناظري الله معي الله 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 الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم استغفار
درود شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمد للہ الحمد للہ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي العلي العلى الوهاب. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. فصل على نبينا محمد ما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك، واجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعتنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعتنا. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم احفظنا بالإسلام قائما، واحفظنا بالإسلام قاعدا، واحفظنا بالإسلام راقدا، ولا تشمل بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما أحيتنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر المستضعفين والمظلومين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Inshallah, next week Majlis will be at Sabri Masjid after Ishraq Salah, inshallah, about 6 o'clock. Inshallah, next week Majlis will be at Sabri Masjid in Lens.
Thank you.